الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. سورہ فتح کی آخری آیت ہے. اس آیت کریمہ میں صحابہ کرام کا مقام یا صحابہ کرام کی شان بیان کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی, آپ کے جان نثار, آپ کے شہدائی, آپ کے فدائی, ان کی شان بیان کی گئی ہے. یہ سورہ فتح کی آخری آیت ہے, اور اس سے پہلے یہ آیت نمبر 29 ہے. آیت نمبر 27 کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خواب کا ذکر کیا گیا ہے. یہ آخری رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے, اور پس منظر میں صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا اس کا ذکر کیا گیا. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق, بے شک اللہ تعالی نے اپنے رسول کو خواب حق اور سچ کر دکھایا. نبی کا خواب سچا ہوتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ہم مکے میں داخل ہوئے ہیں اور سر منڈوا کر اور بال کتروا کر حلال ہو رہے ہیں. اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمرے کا ارادہ ہو گیا, اور صحابہ نے یہ خیال کیا کہ ہم مکہ پہنچیں گے, لیکن اس دوران قریش کی طرف سے جو رکاوٹ ہوئی اور صلح حدیبیہ کا جو معاملہ ہوا, تو اس دوران صحابہ کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا. جیسے پچھلی مرتبہ آئے بیر کے ضمن میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ کچھ معترضین ہوتے ہیں جو اس بات کو اٹھاتے ہیں, اور کچھ ویسے بھی خیال پیدا ہوتے ہیں. معترضین کو بھی یہ موقع مل گیا اعتراض کرنے والوں کو کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم عمرہ ادا کریں گے, سر منڈوائیں گے, بال کتروائیں گے, یہ تو ویسے ہی واپس آ گئے, صلح کی اور صلح بھی دب کر صلح کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے, مشہور واقعہ ہے. آپ نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا, کیوں نہیں, ہم حق پر ہیں, پھر ہم دب پر کیوں صلح کریں؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ وقت لازمن آئے گا جب تم مسجد حرام میں داخل ہوگے. یہ ہے صلح حدیبیہ کا معاملہ. یہ صلح اور اس کے بعد 2 سال مکمل امن و سکون رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی اور تبلیغی سرگرمیاں جو تھی وہ اپنے عروج پر پہنچ گئی. آپ نے اندرون عرب مختلف علاقوں میں وفود بھیجے, اور یوں کہیے کہ اندرون عرب انقلاب نبوی کی تکمیل کا پورا سامان فراہم ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ باہر کے جو ملوک اور سلاطین تھے ان کو بھی دعوتی خطوط بھیجے, اور بین الاقوامی دعوت اور تبلیغ کا مرحلہ جو ہے وہ بھی شروع ہو گیا. اسی کے نتیجے میں غزوہ موتہ, غزوہ تبوک اور جو جیش اسامہ جو ہے وہ یوں کہہ لیجئے کہ تین کڑیاں ہیں اس دعوت کے بین الاقوامی مرحلے کی، اور یہی پھر آگے بڑھتے 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 اس کا جو آخری دور ہے جس میں یہ شدت کو پہنچا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور، جس میں وہ بین الاقوامی مرحلہ جو ہے جس کے اندر انقلاب، انقلاب نبوی، اس کی توسیع ہوئی ہے، اس کی تصدیر ہوئی ہے۔ تو یہ معاملہ جس وقت ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح فرما رہے تھے، اس وقت صلح کر رہے تھے، جو الفاظ آئی ہیں کہ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ، تم لازمًا مسجد حرام میں داخل ہوگے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، آمینین، انتہائی امن کی حالت میں، آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، حلق کرواتے ہوئے، سر منڈواتے ہوئے اور کترواتے ہوئے، یہ دونوں طریقے ہیں، آپ کو معلوم ہے جب حلال ہوا جاتا ہے، احرام کھولا جاتا ہے تو سر منڈوانا بھی ہے اور اگر نہیں تو حلق نہیں تو بال کتروا لیے جاتے ہیں، لا تخافون، بغیر کسی کھٹکے کے، بغیر کسی خوف کے، فعلم ما لم تعلم، پھر جانا وہ جو تم نہیں جانتے، فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، پھر مقرر کر دی اس کے بعد ایک قریبی فتح، اس کے بعد خیبر کا معاملہ ہوا اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد جو ہے پھر وہ فتح مکہ کا معاملہ ہوا۔ یہ وہ معاملہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا صحابہ کرام نے پوچھا بھی کہ کیا وجہ ہے، ہمیں خواب آپ نے دیکھا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب جو ہے، بلکہ تمام انبیاء کا خواب جو ہے وہ حق اور سچ ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت لازماً آئے گا جب تم مسجد حرام میں داخل ہوگے، فعلم ما لم تعلم، اور اگلے ہی سال ذیقعدہ 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ عمرہ کیا۔ فرمایا هو الذی ارسل رسوله، وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو، بالہدا، الہدا کے ساتھ، کامل ہدایت نامہ، وہ مکمل ہدایت نامہ، دی گائیڈنس جو ہے، ودین الحق، اور ایک دین حق کے ساتھ، وہ نظام شریعت، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ غالب کر دے، قائم کر دے، نافذ کر دے تمام کے تمام ادیان پر۔ یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کے لیے بمنزل عمود ہے، اور سیرت کو سمجھنے کے لیے بھی ایک کلید کی حیثیت رکھتی ہے۔ سیرت کی اس وقت تک تفہیم نہیں ہو سکتی، اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتی جب تک اس آیت پر غور نہ کیا جائے۔ تمام انبیاء و رسل کی جو مقدس جماعت ہے اس میں بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتمامی اور تکمیلی شان یہاں پر بیان ہوئی ہے۔ رسولا مبشرین و منذرین، تمام رسول جو ہے وہ مبشر بھی بنا کر بھیجے گئے، نذیر بھی بنا کر بھیجے گئے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نصیرا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد، گواہ بنا کر، مبشر، بشارت دینے والا بنا کر، ونذیرا، اور نذیر بنا کر۔ لیکن یہ خصوصی شان جو تین مقامات پر قرآن مجید میں آئی ہیں، سورہ فتح کے اندر، سورہ توبہ کے اندر، اور سورہ صف کے اندر، هو الذی ارسل رسوله بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا کے ساتھ، کامل ہدایت نامے کے ساتھ، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام، تاکہ تمام غالب کر دے تمام کے تمام ادیان پر۔ اور کسی نبی اور رسول کے بارے میں یہ الفاظ نہیں آئے۔ دیکھیے دین جو ہے، الدین یعلو ولا یعلا علیہ، دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ یہ کہ غلبہ تو دین باطل کا ہو، اور یہ دین، دین اسلام، سکڑ کر ان شعبوں تک جن میں دین اجازت دے، دین باطل اجازت دے، یعنی دین سے مراد دین باطل اجازت دے، اس کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اس دین کو قائم اور غالب کیا ہے، اس کی حکومت یوں کہہ لیجئے کہ وہ قائم کر کے گئے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے لیے اس دین کا اتمام کر لیا، تمہارے لیے تمہارے اس دین کا اتمام کر دیا ہے، تکمیل کر دی ہے. واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے لیے اپنی نعمت اس کا اتمام کر دیا، وہ بھی مکمل کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طور سے اس فرض منصبی کو ادا کیا، اس کو انجام دیا، طنز و استہزاء پر ہوا، کیا کچھ نہیں کہا گیا، شاعر، ساحر، کاہن، مجنون، کیا کچھ آپ کو نہیں کہا گیا. پھر کون کون سی مشقتیں جو ہیں وہ آپ نے برداشت نہیں کی، کیسی کیسی مخالفتوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑا ہے، فقر و فاقہ کی کیفیات سے آپ گزرے ہیں، قید و بند کی کیفیات سے گزرے ہیں، شعب ابی طالب جو ہے اس کے 3 سال آپ نے گزارے، پھر طائف کے اندر جس طرح کا معاملہ ہوا ہے، جس طرح پتھروں کی بوچھاڑ ہوئی ہے، اور دعوت کو قبول کرنا تو کیا انہوں نے کچھ اوباش لڑکے آپ کے پیچھے لگا دیے، اور وہ تاک تاک کر آپ کے ٹخنے کو جو ہے نشانہ بنا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کا جوتا جو ہے، نالین جو ہے، وہ خون سے بھر گیا. یہ کیفیت ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ صحابہ نے پھر کیسے نصرت کی، صحابہ نے آپ کا ساتھ دیا، جہاں آپ کا پسینہ گرتا تھا وہاں وہ اپنا خون بہانا اپنی کامیابی تصور کرتے تھے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، بے شک ہم نے رسولوں کو بھیجا بینات کے ساتھ، واضح دلائل کے ساتھ. وانزلنا معهم الكتاب والميزان، اور ہم نے نازل کی کتاب اور میزان. ليقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و قسط پر قائم ہو جائیں. یہ کتاب اور یہ میزان جسے وہاں دین حق کہا گیا، یہ شریعت، یہ کس مقصد کے لیے؟ یہ صرف حصول ثواب یا ایصال ثواب کے لیے نہیں ہے، یہ صرف جو ہے اس کو جو ہے پڑھنا پڑھانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ تو کامل ہدایت نامہ ہے، یہ تو راہ بتاتی ہے. ہر نماز میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا دے، اور ابتدا ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. راستہ طلب کیا ہے نا، ہدایت کا راستہ طلب کیا ہے، صراط مستقیم طلب کی ہے. یہ ہے ہدایت کا راستہ، یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے جو سیدھا راستہ جو ہے وہ جنت کو لے جانے والا راستہ جو ہے یہ کتاب بتا رہی ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلو. وَتْلُوهُ تِلَاوَتَهُ آنَا اللَّيْلِ وَآنَا النَّهَارِ، اس کی تلاوت کرو صبح بھی اور شام بھی، دن کو بھی اور رات کو بھی. اور تلاوت کا مفہوم صرف پڑھنا نہیں ہے، تلا یتلو کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنے کو، پیروی کے جذبے کے ساتھ پیچھے پیچھے چلنا. تو یہ ہے وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل و قسط پر قائم ہو جائیں. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا بھی اتارا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، جس میں جنگ کی سختی ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اور دوسرے فائدے بھی ہیں، اپنے استعمال کی چیزیں بناتے ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ ظاہر کر دے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، کون نصرت کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں رہتے ہوئے بن دیکھے. یہ ہے جو صحابہ نے نصرت کی، اور اس کے نتیجے میں دین غالب ہو گیا، قائم ہو گیا. فرمایا وکفا باللہ شہیدا، اللہ کافی ہے بطور گواہ کے، اللہ دیکھ رہا ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار نے یہ اعتراف کیا تھا، جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو لکھا گیا محمد الرسول اللہ کی جانب سے، تو جو قریش کا سفیر تھا ان کی جانب سے نمائندہ آیا تھا، اس نے کہا سارا مسئلہ تو یہی ہے، اگر ہم رسول اللہ مان لیں تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا، یہی تو ہم مان نہیں رہے، لکھو محمد ابن عبداللہ کی طرف سے. تو فرمایا وکفا باللہ شہیدا، اللہ کافی ہے کہ اسے اللہ شاہد ہے، گواہ ہے، وہ کافی ہے بطور گواہ کے، بطور شاہد کے، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور چشم تصور میں دیکھیے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کامل ہو گیا غالب ہو گیا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوکا، حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر پوچھتے ہیں الا هل بلغتو، کیا میں نے پہنچا دیا؟ تین مرتبہ آپ نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم نے، سامنے کی طرف رخ کر کے، دائیں طرف بائیں طرف، تو سوا لاکھ کا کم و بیش سوا لاکھ کا جو مجمع تھا اس کا کیا جواب تھا؟ ہاں ان نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہاں آپ نے حق کی شہادت ادا کر دیا، آپ نے حق کے تبلیغ ادا کر دیا، آپ نے حق کے امانت ادا کر دیا، آپ نے حق کے نصیحت ادا کر دی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، اللہ فرما رہے ہیں نا وکفا باللہ شہید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اللہ تو بھی گواہ رہے، اللہ تو بھی گواہ رہے، اے اللہ تو بھی گواہ رہے. اب اس کے بعد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، وہ صحابہ کرام آپ کے اعوان اور انصار، وہ جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کی جماعت ہے، جس جماعت نے آپ کے ساتھ مل کر اس دین کو غالب اور قائم کیا ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، یہ رسالت اور نبوت تمام محاسن کی جامع ہے. آپ دیکھتے ہیں دوسرے پیغمبروں کے ساتھ، دوسرے انبیاء کرام کے ساتھ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لیکن محمد رسول اللہ. کیونکہ نبوت اور رسالت اس کی تکمیل اور اس کا اتمام ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اس لیے یہ رسالت اور نبوت یہ تمام محاسن کی جمع ہے، سب کچھ اس کے اندر جمع ہو گیا ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اور وہ صحابہ کرام، وہ جو آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کے اعوان و انصار ہیں، اب ان کے کچھ اوصاف بیان ہوئے. تین بنیادی اوصاف یہاں بیان ہوئے. نمبر ایک، دین کے دشمنوں سے نفرت. نمبر دو، دین کے خادموں کے ساتھ محبت. اور نمبر تین، اللہ کے ساتھ ایک تعلق، تعلق مع اللہ کی کیفیت. فرمایا اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں انتہائی شدید، انتہائی سخت. یہ سختی اس سے مراد نہیں ہے کہ یہ کوئی تندخوئی تھی ان کے اندر یا وہ ہر وقت لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہوتے تھے، بلکہ محبت اور نفرت کا معیار جو تھا ان کے نزدیک دین تھا اور کوئی چیز نہیں تھی. ان کی ایمان کی پختگی کا وہ عالم تھا، ان کی اصول جو تھے ان کی مضبوطی کا یہ عالم تھا، سیرت کی یہ طاقت تھی، ایمانی فراست اتنی زیادہ تھی کہ وہ چٹان کی مانند، انگلی ان کے اندر نہیں دھنسائی جا سکتی تھی. وہ تو چاہتے تھے کفار، ودو لو تو دھینو فیو دھینو، ہر وقت بارگین کے لیے تیار تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کچھ پیچھے ہٹے تو وہ تو پہلے ہی سے تیار بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان کا یہ عالم تھا، وہ سخت تھے اپنے موقف کے اندر، ڈٹے ہوئے تھے، چٹان کی کیفیت تھی، پہاڑ کی طرح اٹل تھے. اور یہ صرف زبانی باتیں نہیں تھی، وہ جو اسلام کے ساتھ ان کی وابستگی تھی اس کا عملی ثبوت اور عملی نمونہ انہوں نے پیش کیا. چانچہ غزوات کے اندر حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کو قتل کیا، حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے مامو عاص بن حشام کو قتل کیا ہے. اسی طرح غزوہ بدر کے اندر حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ ابن الحارث نے اپنے قریبی رشتہ دار عتبہ، شیبہ اور ولید کو قتل کیا ہے. یہ کیا چیز تھی؟ وہ دین سب سے اوپر تھا، کافروں کے مقابلے میں انتہائی سخت۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر جو بدر میں مسلمان نہیں تھے، کفار کی طرف سے آئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان بدر میں آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے لیکن میں نے آپ کا لحاظ کیا ہے، باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ باپ نے کیا جواب دیا؟ یہ الٹی گنگا والا حساب ہے۔ یعنی اگر یوں کہا جائے کہ بیٹے کو جو باپ سے محبت ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ والدین کو اولاد سے ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اسی لیے بار بار قرآن کہتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کو اف نہ کہو، ان کو جھڑکو نہ، بار بار ذکر آ رہا ہے۔ لیکن والدین کو کیا کہا؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ دیکھو یہ مال اور اولاد فتنہ ہے، ان کی محبت میں آ کر تم حلال کو، حلال اور حرام کی تمیز کہیں نہ چھوڑ دو، جائز اور ناجائز کی تمیز کہیں ختم نہ کر دو۔ لیکن یہاں معاملہ الٹ ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا جواب دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹے اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے میں کبھی بھی نہ چھوڑتا، یہ تو کفر اور اسلام کا معرکہ، یہ تو خیر اور شر کی جنگ ہے، اس میں لحاظ اور پاسداری اور رشتہ داری کہاں سے آ گئے۔ اسی طرح ایک موقع پر عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، ان کے بیٹے جو مومن صادق تھے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ بن ابی، اس نے اپنے باپ کے بارے میں کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر آپ اجازت دیں میں ان کا سر کاٹ کر آپ کے سامنے پیش کر، لیکن آپ نے اجازت نہیں۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ ہے اشداء علی الکفار۔ لیکن یہ سختی سختی نہیں تھی، یہ ہر ایک کے لیے سختی نہیں تھی، کفار کے لیے تھی۔ اس کا دوسرا رخ کیا ہے؟ رحماء بینہم، آپس میں انتہائی نرم، رحیم، شفیق۔ سورہ مائدہ میں آیا ہے اذلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین، یہی مفہوم ہے۔ مسلمانوں کے معاملے میں، مومنین کے معاملے میں انتہائی نرم، اور کافروں کے معاملے میں انتہائی سخت۔ سورہ مائدہ میں بھی یہی مضمون ہے، آیت نمبر 54 سورہ مائدہ، یہاں پر بھی یہی کہا گیا، انتہائی نرم۔ قرآن ان کی صفت بیان کر رہا ہے سورہ حشر کے اندر، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، اگرچہ خود تنگی میں ہو، خود فقر و فاقہ ہو، خود پریشانی ہو، خود تنگی ہو، تنگی میں ہو، لیکن دوسروں کو ترجیح دیتے، اپنے بھائی جو ہے اس کو ترجیح دیتے۔ وہ واقعہ جس میں تین مسلمان زخمی ہوئے، ایک نے پانی مانگا، ایک صاحب پانی لے کر ان کے پاس آئے، جب وہاں پہنچے تو دوسرے سے آواز آئی پانی کی، وہ ان کے پاس، اس نے کہا ان کو پہلے پلاؤ، جب ان کے پاس پہنچے تو تیسرے کی آواز آئی، اس نے کہا ان کو پہلے پلاؤ، وہاں پہنچے تو وہ شہید ہو چکے تھے، اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، دوسرے کے پاس پہنچے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے، پہلے کے پاس پہنچے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے۔ یہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، مَن یُحرم الرفق یُحرم الخیر، جو دل کی نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم کر دیا گیا۔ یہ محبت اپنے مسلمان بھائی کے لیے، اپنے ساتھی کے لیے، اپنے مومن بھائی کے لیے، وہ جو اقبال نے کہا ہے، بڑی صحیح ترجمانی کی ہے، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ ہاں جب کفار سے مقابلہ ہو پھر کوئی نرمی نہیں ہے، پھر تو سختی دکھانی ہے۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، یہ آپ کے اندر سختی پائیں۔ لیکن اب تو معاملہ بالکل الٹ ہو گیا نا، اب تو کافروں کے مقابلے میں انتہائی نرم ہے، ان کے آگے بچھے جاتے ہیں، وہاں لابیاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھائے جاتے ہیں، اور مسلمانوں کا معاملہ ہو، ان کے لیے ہم لاجسٹک سپورٹس بھی دیتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ کلسٹر ہو، ڈیزی کٹر ہو، کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ہم پرووائڈ مہیا کرتے ہیں، یہاں سے سپلائیاں جا رہے ہیں، ان کے سفیروں کے ساتھ جو کچھ ہم کرتے ہیں۔ وہ کسی شاعر نے بڑے ہی طنزیہ انداز میں کہا ہے کہ اپنے بھائی کے مقابل کبر سے تن جائیے بھائی کے ساتھ. اور یہ تو عام معاملہ بھی ہے, بھائیوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے. اپنے بھائی کے مقابل کبر سے تن جائیے, غیر کا سامنا ہو تو بس کلی بن جائیے, وہاں ڈھیر ہو جائیے, بالکل جو ہے کوئی ہے نہیں. اس کے بالکل برعکس محبت اپنے بھائیوں کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ, اہل ایمان کے ساتھ. اور اس محبت کا حاصل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وجبت محبتی للمتحابین فی, حدیث قدسی ہے, اللہ فرما رہے ہیں میری محبت واجب ہو گئی جو ایک دوسرے سے میری وجہ سے محبت کرتے ہیں. والمتجالسین فی, ایک دوسرے سے مجلس کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں میری وجہ سے. والمتزاورین فی, ایک دوسرے کو زیارت کرتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں میری وجہ سے. اور والمتبازلین فی, اور میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے. اور دوسری حدیث ہے, وہ بھی حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ قیامت میں ندا آئے گی, اَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِ, کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے جلال, میری کبریائی, میری عظمت, میری عزت کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے. الْيَوْمَ أُذِلَّهُمْ فِي ظِلِّ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّ, آج کے دن میں اس کو اپنے سائے تلے جگہ دوں گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے میرے ساتھ. یہ دو چیزیں ہیں, ایک کفار کے مقابلے میں, دوسرے مومنین کے مقابلے میں. تیسری چیز, تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانہ, تم دیکھتے ہو ان کو رکوع کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں, متلاشی ہیں اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے, اللہ کی رضا ڈھونڈ رہے ہیں, اللہ کا فضل ڈھونڈ رہے ہیں. ان کا مقصد وحید کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے, اس کی خوشنودی حاصل ہو جائے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز, اللہ کی رضا کس میں ہے؟ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہے کامیاب. قیل ادخل الجنہ, سورہ یاسین میں آئے, داخل ہو جاؤ جنت کے اندر, سب سے بڑی کامیابی. یہ ہے ان کا معاملہ, اللہ کے فضل کو تلاش کر رہے. اور سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ان کی نشانی علامات ان کے چہروں پر ہے سجدوں کے اثر سے. ان کا کردار, ان کا اخلاق, ان کا نورانی وجود جو ہے وہ تو ان کے چہروں سے, وہ نورانی چہرے جو ہیں ان سے ہی آیا ہے. یہی چیز تھی نا, حضرت امام مالک فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ جب مسلمان فوجیں شام میں داخل ہوئیں تو شام کے عیسائی کہنے لگے کہ یہ تو وہی لوگ ہیں, ان کی جو شان ہے یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین تھے, ان کے جو ساتھی تھے ان کی شان کی حامل یہ لوگ ہیں, ان کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں یہ تو ان لوگوں میں بھی پائی جاتی, یہ چہروں کو دیکھ کر. اور ویسے بھی آپ چہرے کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں بہت ساری چیزوں کا. آج کل کہا جاتا ہے نا فیس ریڈنگ, یہ بھی ایک فیس ریڈنگ ہے, انسان کو پتہ چل جاتا ہے. فرمایا ذالک مثلہم فی التورات, یہ مثال ہے ان کی تورات میں, تورات میں بھی یہ شان بیان کی گئی ہے. اگرچہ بہت سی تحریفات ہو چکی ہیں لیکن اب بھی کچھ نہ کچھ موجود ہے تورات کے اندر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اور صحابہ کرام کی شان بھی وہ تورات میں آئی ہے, ان کا بھی ذکر موجود ہے. ومثلہم فی الانجیل, اور مثال ہے اس کی انجیل کے اندر بھی, وہ مثال کیا دی گئی ہے؟ کزرع اخرج شطأه, جیسے کھیتی نے نکالا اپنا پٹھا, فآزرہ, پھر اس کی کمر مضبوط کی, فاستغلظ, پھر موٹا ہوا, فاستوى علی سوقہ, پھر کھڑا ہو گیا اپنی نال پر. یہ کیفیات جو ہے وہ صحابہ کرام کی کیفیات جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے. وہ صحابہ کی جو کھیتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھیتی لگائی تھی, وہ جو باغ لگایا تھا, اس کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے. مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اس کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ اول اس دین پر ایک آدمی تھا, پھر دو ہوئے, پھر آہستہ آہستہ قوت بڑھتی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں, پھر خلفاء کے عہد میں, یعنی خلفاء راشدین کے عہد میں, بعض علماء کہتے ہیں کہ اخرج شطأه میں عہد صدیقی, فا فآذره معهد فاروقی فاستغلظ معهد عثمانی اور فسوا علی سوقه معهد مرتضوی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے. یہ وہ چیز ہے, بہرحال پوری صحابہ کی جماعت جو ہے اس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. فرمایا یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار, بڑی بھلی لگتی ہے یہ کھیتی کسان کو, جس نے باغ لگایا ہوتا ہے, جس نے چمن لگایا ہوتا ہے, جب وہ اپنے چمن کو پھلتا پھولتا بڑھتا ہوا دیکھتا ہے تو کیسی خوشی اسے محسوس ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لگایا ہوا باغ جو ہے اس کی کیفیات کیا ہے, فرمایا یعجب الزراع, خوش لگتا ہے, بھلا لگتا ہے, کس کو؟ کھیتی والوں کو. لیغیظ بہم الکفار, تاکہ جلائے کفار کے دل. صحابہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعد غرض, میرے صحابہ کے بارے میں ڈرتے رہو, میرے بعد جو ہے ان کو نشانہ نہ بنا لینا. فمن احبهم فبحبی احبهم, جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی. ومن ابغضهم فببغضی ابغضا, اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض, میرے ساتھ جو بغض ہے اس کی وجہ سے بغض. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہیں کر سکتے تو وہ صحابہ کے طریقے سے ان کو نشانہ بنا کر, ان کو برا بھلا کہہ کر. فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیم, اللہ کا تو وعدہ ہے, اللہ نے اس جماعت کو دنیا میں بھی فتح عطا کی ہے. واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب, وہ بھی عطا کی ہے اللہ تعالی نے, وہ دین کامل ہو گیا, مکمل ہو گیا, اور آخرت کا جو اجر ہے وہ تو ہے ہی ہے, وہ تو ڈن ہے ان کے لیے. وعدہ کیا اللہ نے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے, کس چیز کا؟ مغفرت کا اور اجر عظیم کا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ مقامات رکھے, ان کے لیے اجر عظیم ہے, ان کے لیے مغفرت. وہ ابد الآباد کامیابی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کے لیے لکھ دی. یہ ہے سورہ فتح کا آخری رکوع جس کے اندر شان صحابہ بیان کی گئی, خصوصاً آخری آیت کے اندر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ سے حقیقی محبت عطا فرمائے, ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے نقش قدم پر پیروی کرنے کی ان کی توفیق عطا, اور جس طرح انہوں نے, کس طرح کا معاملہ تھا حضرت عمر کا اور کس طرح کا معاملہ تھا حضرت حمزہ کا اور دوسرے صحابہ کرام, جس طرح سے انہوں نے اسلام میں جب داخل ہوئے ہیں تو پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا, اسلام کے ساتھ ان کی کامل وابستگی, کمٹمنٹ جو تھی, اللہ تعالیٰ اس کا کچھ عکس ہمیں بھی عطا فرما دے اور وہ چیز ہماری زندگیوں کے اندر اور ہماری شخصیات کے اندر بھی پیدا کر دے, کہ ہم اسلام کے ساتھ مکمل طور پر وابستہ ہو جائیں, ایک مکمل وابستگی اور کمٹمنٹ ہو جائے ہماری. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی, میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے جو رب العالمین ہے, اور وہ کیفیت ہو جائے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, اللہ کے دین کے لیے جینا بھی اسی لیے, مرنا بھی اسی لیے, سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب وہ ایک مقصد کے تحت, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی, یہ کیفیت ہو جائے. اس کے لیے بہرحال اپنی کوشش محنت صحیح اور جد و جہد اور اللہ سے دعا کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.